اب دیکھیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دینا, اس کا چونکہ نتیجہ فوراً نہیں سامنے آتا نا. مثلا جب ہم دنیا کا کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ فوراً سامنے آتا ہے. مثلا اگر آپ کسی جگہ کی صفائی کر رہے ہیں, ڈیکوریشن کر رہے ہیں, تو تھوڑی دیر بعد آپ کو محنت کا صلہ مل جائے گا. جو آپ کر رہے تھے وہ صاف کر رہے تھے وہ چمک اٹھا, جو آپ لگا سجا رہے تھے وہ نظر آ رہا ہے, تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ واقعی میں نے کچھ اچیو کیا ہے, میری کوشش کچھ فائدہ مند ہوئی ہے. لیکن جب انسان آخرت کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو فوراً فوراً نظر نہیں آتا, لہذا شیطان اس کو ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کن فضول کاموں میں لگ گئے ہو جن کا کچھ بھی نتیجہ نہیں اور جن کے نتیجے میں صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. لہذا انسان کے لیے ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ حق کی راہ چھوڑ دے اور اس سے پھسل کر کسی اور طرف چل پڑے جہاں وقتی اور فوری فائدہ اس کو ملنے والا ہو. اس لیے وہ فوراً کیا کہتے ہیں, ربنا افرغ علینا صبرن وتوفنا مسلمین, کہ ہمیں اس حال پر حق پر جمائے رکھ اور موت تک جمائے رکھ کہ ہم دنیا سے رخصت ہوں تو حق پر ہی ہوں, کسی قیمت پر بھی اس راہ کو نہ چھوڑیں, اس کام کو نہ چھوڑیں. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے بھی ہے. پیچھے سورۃ الاعراف میں ہی آپ نے شیطان کے جو مختلف چالے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ انسان ایک مرحلے سے پار ہوتا ہے. آپ نے کبھی ٹیلی ویژن پر گھوڑوں کی ریس دیکھی ہوگی, دیکھیے کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ, ایک بیریئر کراس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک دوسرا آ جاتا ہے, وہ کراس کرتے ہیں تو تیسرا آ جاتا ہے, پھر ایک اور آ جاتا ہے, ایک اور آ جاتا ہے. تو جب انسان کبھی دیکھ رہا ہو, واچ کر رہا ہو, اور ان کی موومنٹس اور آگے آنے والے بیریئر کتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں کہاں ٹھوکر کھا جائے, کہاں پیچھے رہ جائے نا, آپ کس قدر فکر مند ہوتے ہیں نا اس وقت اس کے لیے کہ ہائی یہ خود بخود کسی ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں, پھر اس کو آپ سپورٹ کرنے لگتے ہیں قلبی طور پر, دلی طور پر, اور اگر اس کو کوئی نقصان ہو تو آپ کو پریشانی ہونے لگتی کہ ایسا کیوں ہو گیا, آپ کا موڈ آف ہونے لگتا, حالانکہ گھوڑے سے کوئی رشتہ داری نہیں. بالکل ایسے ہی کسی مقام پر اپنے آپ کو رکھ لیں کہ آپ کے سامنے بھی ایک وسیع میدان ہے کہ جہاں ایک ہرڈل کے بعد ایک اور ہرڈل ہے اور آپ مسلسل ایک ریس کی حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ, ابھی شاید یہ آیت آپ نے پڑھی نہیں, فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو, دوڑ لگا دو, فرار سے ہے, بھاگو, دوڑ کر چلو. ہاں اس سے ملتی جلتی ایک پیچھے آیت پڑھ چکے ہیں, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بھی ہے, اور سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض, سارعوا, جلدی کرو, دیر نہیں کرنا, ہری اپ, تیز کر دو کوششیں, اور جتنی تیز دوڑ ہوتی ہے اتنا ہی پھسلنے اور گرنے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. جب آپ آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے نا تو پھسلنے کا ڈر اتنا نہیں ہوتا, لیکن جب آپ تیز ہوتے ہیں گرنے کا بھی خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. آپ کی کوششیں تیز ہوتی ہیں, شیطان کی کوششیں اور تیز ہو جاتی ہیں. اور انسان اگر کسی ایک ہرڈل پہ آ کے ہمت ہار بیٹھے, بھئی بس انف از انف, بہت ہو چکا, اس سے زیادہ کی ہمت ہی نہیں مجھ میں, شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ آپ کو یہ بتا دے اور یہ سکھائے کہ اس سے زیادہ کی ہمت نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا, یہی تو اس کی چال ہے. تو ایسے موقع پر کیا دعا, ربنا افرغ علینا صبرا، ہمارے دل میں صبر انڈیل دے کہ ہم جمے رہیں، یہ راہ نہ چھوڑیں، گریں کہ پڑیں، پھسلیں کہ ٹھوکر کھائیں، کچھ کریں لیکن چلتے رہیں حتیٰ کہ منزل پہ جا پہنچیں. اول انعام نہ صحیح، دوم نہ صحیح، لیکن کامیاب ضرور ہو جائیں، ناکام ہونے والوں میں نہ ہوں. وتوفنا مسلمین، اور اسلام کی حالت میں ہم کو وفات آئے، بس بھاگتے بھاگتے ہی تو لے جائے. اپنے آپ کو خود سے کبھی الگ کر کے کہیں پر دیکھیں کہ وہ میں جا رہی ہوں، وہ رکاوٹ آ گئی آگے، جیسے وہ بھول بھلیاں کے رستے نہیں ہوتے، چھوٹے ہوتے ہوئے سب نے کھیلا ہوگا، اس کو کیا بولتے ہیں، اس کھیل میز، بہت انٹرسٹنگ کھیل ہوتا ہے نا، ہر بچے کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور ایک دفعہ شروع ہو جائیں تو جب تک آپ دوسرے اینڈ پہ پہنچ نہ جائیں آپ کو چین نہیں آتا، آپ کھانا پوسٹ پون کر دیتے ہیں، کہیں جانا، حتیٰ کہ انتہائی شدید ضرورت بھی آپ پوسٹ پون کر، نہیں پہلے میں دوسری طرف نکل جاؤں، پھر منزل آ جائے پھر. تو بالکل اسی طرح آخرت کی منزل جب تک آ نہ جائے راستے میں بیٹھنا نہیں، ہمت نہیں ہارنا، کسی ہرڈل پہ آ کے رکنا نہیں. توفنا مسلمین، جب تیرا پتہ مل ہی گیا تو اب پہنچنا بھی ضروری ہے، اور ہمت بھی تو ہی دے گا کہ تجھ تک پہنچ سکیں، تیری ہی فرما برداری میں موت آئے، کسی اور چیز میں نہیں. وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے پھرے؟ مشیروں کا یہی کام ہوتا ہے، ایسے ہی مشورے دینا، کیونکہ انہی مشوروں میں تو ان کی روزی ہوتی ہے. اگر وہ لوگوں کے خلاف بھڑکائیں نا اور ایسے گر سکھائیں نا تو پھر ان کا کام ہی کیا ہے. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور یہ تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں. خوش آمد. قَالَ، فرعون بولا، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، سخت سزا دیں گے. وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے. یہاں اس بات کی وضاحت رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دو فرعون کے درمیان ہے، آپ کا واسطہ دو فرعونوں سے پڑا. فرعون بنیادی طور پر لقب ہے مصر کے بادشاہوں کا، جس کا لفظی معنی ہے سورج دیوتا کی اولاد. ان لوگوں کا، مصریوں کا خیال یہ تھا کہ بادشاہ ایک طرح سے اوتار ہوتا ہے آسمانی دیوتا کا، تو سورج کو وہ دیوتا مانتے تھے، تو اس کی اولاد تصور کرتے تھے جو بھی بادشاہ بن کے آتا. یہ سورج جو تھا یہ ان کا رب اعلی تھا، مہادیو، اس کو را کہتے تھے، اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا، اسی لیے وہ خود کو کہتا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں، کیونکہ یہ رب اعلی کا اوتار تھا. تو اس قسم کے شرک ہر قوم میں پائے گئے، مسلمان بھی کچھ پیچھے نہیں رہے. لیکن فرعون ان کا نام نہیں تھا، فرعون کیا تھا، لقب تھا. وہ اپنے ہر بادشاہ کو اس کا اوتار کہتے، سورج کا. اچھا، دوسری بات یہ کہ جس دور میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام رامسیس بتایا جاتا ہے، رے این میم سین یہ سین رامسیس. لیکن جب آپ نبی بن کر آئے تو ایک اور فرعون کی حکومت تھی جس کا نام تھا من فتح. جب آپ پیدا ہوئے تو رامسیس کے دور میں بھی اسرائیلیوں پر یہی ظلم ہو رہا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت بھی بنی اسرائیل اسی مشکل کا شکار تھے کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اب جب یہ نبی بن کر آئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا پروگرام لے کر آئے تو پھر بنی اسرائیل کو دوبارہ اسی آفت سے پالا پڑا. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ہم ان کے بیٹے قتل کر دیں گے, ان کی عورتیں جیتی رہنے دیں گے اور ہمارے اقتدار کی گرفت ان پہ بڑی مضبوط ہے, ہم ان پہ غالب آنے والے ہیں, ہم ان پہ بڑے زبردست ہیں. قال موسیٰ لقومه, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, استعینوا باللہ واصبروا, اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو. فرعون کی غلامی, اس کے ظلم و ستم سے نجات کے لیے دو کام کرو, نمبر ایک اللہ کی مدد اور نمبر دو صبر. ان الارض للہ, بے شک زمین اللہ کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادی, وہ وارث بنا دیتا ہے اس کا جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. والعاقبت للمتقین, اور انجام متقی لوگوں کے لیے ہے. یعنی یہ تمہاری محض ایک آزمائش ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہیں دنیا میں بھی فتح دے گا. قالوا, انہوں نے کہا, اوذینا من قبل ان تأتینا, اے موسیٰ ہمیں اذیت دی گئی اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آیا, تیرے پیدا ہونے سے قبل بھی ہمیں اسی مصیبت کا سامنا تھا. وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا, اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں, ہمیں یہی مشکل پیش آ رہی ہے. قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ, امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تم کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اور یہ بات ان کی سچ ثابت ہوئی. فرعون اپنے لشکروں سمیت ڈوب گیا. اس کے بعد ان کی عمارتیں زلزلوں سے تباہ ہو گئیں, ان کے کھیت ٹڈی دل کے حملوں سے برباد ہو گئے, ان کے باغات ویران ہو گئے. اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال بعد فلسطین میں جا کر جب بسی تو ان میں انبیاء کے ساتھ ساتھ ملوک بادشاہ بھی آئے, حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بادشاہ ان کے اندر پیدا ہوئے, اور یہ دور ان کی انتہائی ترقی کا دور تھا. وہ قوم جو کل تک فرعونیوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار تھی, آج وہ زمین پر سب سے بڑی بادشاہت کی مالک تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت دنیا میں نہ کسی کو ملی ہے نہ آئندہ ملے گی. تو یہ اس قوم کے عروج کا زمانہ تھا. عرصے تک ایک ذلت کی زندگی بسر کرنے کے بعد انہیں ترقی بھی ہوئی, یعنی بنی اسرائیل کو. اسی کی یہاں پیشنگوئی کی جا رہی ہے. اس سے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے, اور وہ کیا کہ سخت ترین حالات میں بھی انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے, شدید ترین مشکلات میں بھی انسان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ رات ہمیشہ رات نہیں رہتی, ہر رات کو صبح میں بدلنا ہوتا ہے, ہر پریشانی بالآخر ختم ہو کر رہ جاتی ہے. اس لیے انسان کبھی بھی وقتی مشکلات, آزمائشوں اور تکلیفوں پر یہ نہ سوچے کہ ان کا کوئی حل نہیں یا یہ دور نہیں ہو سکتی۔ وہ قوم جسے مصر میں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، چند ہی سال کے بعد دنیاوی اعتبار سے انتہائی عروج پہ جا پہنچتی ہے، اور اس کے برعکس اس کی دشمن قوم جو اس وقت انتہائی ترقی یافتہ تھی، مادی ترقی کے عروج پر تھی، وہ خود بھی ختم ہو جاتی ہے اور ان کے ساری مادی ترقی بھی برباد ہو جاتی۔ یہ آیات پڑھ کر بعض وقت مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آج کے دور کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ مسلمان اس وقت انتہائی پستی کے حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام دشمن اقوام اور لوگ ہر لحاظ سے دنیاوی ترقی کے عروج پر ہیں تو بعض اوقات مسلمان دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالات کبھی بدل ہی نہیں سکتے، اس لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس وقت پاس کرو اور دنیا سے چلو، جو وقت شرافت سے گزر جائے اچھا ہے، کچھ زیادہ بڑی باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں، اور ہوپ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری اکثریت مایوسی کا شکار ہے نا، کہ نہیں جب تک دلوں میں خدا کا خوف نہیں، ایمان نہیں، اللہ کی محبت نہیں، بندوں کی خیر خواہی نہیں، قوم کی خیر خواہی نہیں، ملت وطن دین کی خیر خواہی نہیں، تو کوئی شخص آخر صحیح کام کیوں کرے؟ جڑوں کی خرابی کا علاج پھولوں اور پھلوں کی اصلاح سے نہیں ہو سکتا، ان کو توڑ کے پھینکنے سے نہیں ہوا کرتا، اور اصلاح کا بہترین نسخہ موجود ہے، یہ خزانہ موجود ہے جسے استعمال کر کے ہم سب مالا مال ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ جو ہی دین کی بات ہونے لگتی فوراً فرقہ واریت، فوراً گروہ بندیاں، فوراً اختلافات، فوراً جھگڑے، آپے سے باہر، الزام تراشیاں۔ شیطان کا سب سے بڑا وار کہ یہ اس کے پاس ہی نہ پھٹکے۔ کوئی شخص قرآن پڑھانے لگے، کس جماعت سے ہو، کس فرقے سے، کس گروہ سے ہو، کون ہو، تو گویا اس کے بغیر تصور ہی نہیں۔ ایک کے بعد ایک حق کے اوپر ایسے جال بن دیے گئے، ایسے پردے اور غلاف چڑھا دیے گئے کہ وہ دیکھنے تک کی صلاحیت چھن گئی ہے ہماری، لیکن مایوسی نہیں، مایوسی نہیں۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ کام کرتے جانا، ایک اچھا حل آلٹرنیٹ پیش کرنا، نہ صرف علم بلکہ عمل اور اخلاق کے ساتھ، کہ ایک چیز ہے جس سے اصلاح ہو سکتی ہے، اور جیسے امام مالک نے فرمایا تھا نا کہ جس سے امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی اسی سے پچھلے کی ہوگی، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ صرف مار پیٹ، صرف جیل قید کرنا۔ اتوار کے دن ہم لوگ جیل میں درس کے لیے گئے تو وہاں پر کچھ حالات جو دیکھنے میں آئے، سب سے پہلی چیز تو انسان جب دیکھتا ہے جیل والوں کو تو یہ سوچتا ہے کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ میں ان کی شکلیں اور عام لوگوں کی شکلیں تصور میں لا رہی تھی کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، شکل سے تو مجھے سوائے چندے کے کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا پھر یہ اندر کیوں اور وہ باہر کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی ہوگی، باہر والے کچھ زیادہ پاکیزہ نہیں اور اندر والے کچھ بہت بڑے، کچھ ہوں گے لیکن سب بہت مجرم نہیں۔ وہ حالات کے دھارے نے ان کو سلاخوں کے پیچھے کر دیا، ہم آزاد پھر رہے ہیں، لیکن کب تک آزاد ہیں؟ ایک اور جیل بھی ہے۔ تو پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ جیسے بے گناہ پکڑے ہوئے آتے ہیں، یا کم عمر کی لڑکیاں آ جاتی ہیں، تو بعض جو بڑی عمر کی واقعی مجرم خواتین ہوتی ہیں ان کی کمپنی میں بیٹھ بیٹھ کے وہ بھی بہت سے ایسے دھندے سیکھ جاتے. مجھے بتایا گیا کہ کچھ جیسے پروسٹیٹیوٹس وغیرہ ہوتی ہیں, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ینگ گرل ایسے ہی کسی الزام میں پکڑی ہوئی آئی, پھر اس کی شیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. عموماً غریب گھرانوں کی, خاندانوں کی ہوتی ہیں, مثلا 5,000 روپے کی شیورٹی وہ دے نہیں سکتے. ایسی خواتین ان کے لیے شیورٹی کا بھی بندوبست کروا کے پھر جب وہ باہر آتی ہیں تو ان کو اپنے کام پہ لگا لیتی ہیں. اور اس طرح ایک شخص کو جو بسا اوقات مجرم نہیں ہوتا, ایک ماحول اس کو مجرم بنا کے نکالتا ہے. اور یہ بات تو بڑی مشہور ہے کہ بہت سے لوگ جیل جا کر پہلے سے زیادہ مجرم بن کے نکلتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل نے بتایا مجھ کو کہ وہاں پر چھوٹے بچوں 12 سے 18 سال کے لڑکوں کی بھی جیل کا حصہ تھا. انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا جو ڈکیتی کے الزام میں اندر آیا, تو میں نے اس سے پوچھا اس کی شاید قید تھوڑی رہ گئی کہ باہر جا کے کیا کرو گے. اس نے کہا دیکھیں گے کوئی کام کاج مل گیا تو ٹھیک, ورنہ یہی کریں گے اور پھر یہی آئیں گے. پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے, جب کوئی کام نہیں ہوگا تو وہی کریں گے جو پہلے کرتے اور پھر یہی آ جائیں گے. زندگی گزارنے کو مقصد تھوڑی ہے. ہمارے بہت سے نوجوان یہی کچھ کر رہے ہیں, جب کام نہیں تو پھر کارنامے. جہاد تو کرنا ہے نا, وہ تو ضرورت ہے. اگر دشمنان دین کے خلاف نہیں تو اپنوں ہی کے خلاف سے ہتھیار تو اٹھانا. آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر ہتھیاروں کا کیسا شوق ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے لڑکے, میرا اپنا بیٹا چھوٹا سا, اس کا سب سے پسندیدہ کھلونا گن ہے, گن چاہیے. میں سوچتی ہوں کہ میں نے تو کبھی اس کو نہیں سکھایا کہ تم, لیکن اٹریکشن ہے نا. اور میں سوچتی ہوں شاید وہ فطرت میں نا لڑکوں کی کچھ کرنا ہے تو بڑے بڑے کام کرنے, آرام سے نہیں بیٹھنا. تو جب وہ کسی مثبت چیز میں استعمال نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے, منفی طرف جاتا ہے وہ سب کچھ. اور پھر وہ ہمارے اپنے ہی دیش میں امن و امان میں خلل کا سبب بنتا ہے یہ سب کچھ. تو ان سب چیزوں کی اصلاح کی ابتدا تو اسی اللہ کے کلام سے ہوگی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر ہر شخص اپنے اپنے فیلڈ اور اپنے اپنے دائرے میں اپنی راہیں نکالتا چلا جائے. اور کسی بھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک سب ایک دوسرے سے تعاون نہ کرے. صرف چند لوگوں کے کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا, یا صرف چند قانون بنانے سے بھی یہ بات نہیں بنے گی. بہرحال اب کیا ہوا, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحط کے ساتھ. اب اس کے بعد کیا ہوا, آل فرعون کی آزمائش شروع ہو گئی. ہم نے انہیں قحط میں پکڑ لیا, بھوک مسلط کر دی. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, پھل کم ہو گئے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, شاید وہ نصیحت پکڑیں. اب یہاں قحط اور پھلوں کی کمی کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے, اللہ کی نافرمانی. یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ, تو جب کبھی ان پہ کوئی بھلائی آتی, یعنی اسی میں, اسی قحط اور اسی کمی میں کوئی نہ کوئی پھل مثلا زیادہ ہو جاتا یا بارش آ جاتی, قالوا لنا هذه, کہتے یہ تو ہمارا حق ہے, یہ تو ہمارے لیے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور جب ان کو کوئی مصیبت آتی, يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ, تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے, ان کو نحوست کا سبب بتاتے, ان کی وجہ سے ہمارے اوپر شامت آئی ہے, یہ ہے مجرم. آپ دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو زبان دی ہے نا, کہنے کی اور بولنے کی آزادی دی ہے, پھر جو چاہے بول دے. بولنا کیا مشکل کام ہے, کسی بات کو غلط کہنا ہو تو آپ لفظ بول دیں چند ایک کہ یہ میں نہیں مانتا یہ غلط ہے. اگر کسی کو صحیح کہنا ہو تو بھی لفظ ہی بولیں گے نا. کسی کو مجرم کہنا ہو آپ, تو آپ کہہ دیں یہ مجرم ہے, لفظ ہیں چند استعمال کر دیں, وہ ہو یا نہ ہو آپ کہہ دیں مجرم. اگر کسی کو آپ کو حق پر کہنا ہو تو آپ کہہ دیں یہ حق پر ہے, یہ بھی چند لفظ ہیں. تو انسان کو اس دنیا میں اختیار ہے کہ اپنے مرضی کے جو لفظ چاہے بول دے، اور یہی انسان کا امتحان ہے. لیکن بولنے کی آزادی ضرور ہے، مگر ساتھ ہی امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور سب سے زیادہ نازک آزادی ہے یہ. اسی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے وہ کیا بولتے کہ کوئی مشکل آتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پہ الزام دے دیتے، اس کا آپ کے ذمے ڈال دیتے. یہ بھی ایک بول تھا جو وہ بول دیتے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ نے ایک غلط کام نہیں کیا ہوتا، کوئی راہ گزرتا ہوا کہتا ہے یہ تم ہی نے کیا ہے، اور وہ بول کے چلا جاتا ہے، بس بول دیا. کوئی بھی آپ کو اگر ایکیوز کرے تو کیا آپ واقعی وہ ہوتے؟ نہیں. تو اسی طرح وہ بھی بس بولتے چلے جاتے اور کیا کہتے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے. الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار بے شک ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں. یعنی کسی کی خوش قسمتی اور نحوست اصل میں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن لوگ اس معاملے کو سمجھ نہیں پاتے. وقالو، اور وہ کہتے مہما تأتنا به من آیۃ، تو ہمارے پاس کوئی بھی نشانی جو لایا، لتسحرنا بها، کہ تو ہمیں مسحور کر دے، فما نحن لك بمؤمنین، ہم تجھ کو ماننے والے نہیں، ہم تمہاری نشانی کو مانیں گے ہی نہیں. اب آپ خود سوچے کہ جو شخص پہلے سے طے کر چکا ہو تو میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، اس کو آپ کیسے منوائیں گے؟ فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اولوں کی بارش، والجراد، اور ٹڈیاں جو ان کی کھیتوں کو پڑ گئیں، سب کچھ کھا گئیں، والقملا، اور سرسریاں غلے وغیرہ کو لگ گئیں اور سروں میں جوئیں پڑ گئیں، والدفادع، اور مینڈک اندر باہر ہر جگہ اچھلنے لگے، والدمع، تالاب اور نہریں خون سے بھر گئیں، آیات مفصلات، کھلی کھلی نشانیاں، فاستکبروا، مگر انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے.